Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, faqad qala Allah tabarak wa ta'ala kama warada fi suratil Adiyat: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین, الحمدللہ سورۃ العادیات کی تلاوت کی گئی ہے. پچھلے جمعے الحمدللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا قرآن حکیم کی ان آخری سورتوں کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی, سورۃ الزلزال کا موضوع بھی ایمان بالآخرہ, آخرت کے دن ہونے والے حساب کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی. اسی طرح اس کا جوڑا ہے سورۃ عادیات, اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کے حوالے سے چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی. یہ بات آپ کے علم ہے کہ یہ جو خطبات جمعہ ہے اردو زبان میں یا مقامی زبانوں میں, اس کا بھی بنیادی مقصد تذکیر و یاد دہانی ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی, پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جمعہ کا اجتماع ہے اس کی ایک عظیم حکمت قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا. اذا نودی لصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے نماز کے لیے تو جلدی کرو, دوڑو اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد کے لیے. وزر البیع, اور تمام لین دین تجارت کو ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو, اگر تم سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہمیں ملتی ہے کہ آپ جمعے کے دن قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے یاد دہانی اور تذکیر کیا کرتے تھے. کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ جمعے کے دن قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے. لہذا کن حقائق کی یاد دہانی, سب سے پہلے تو اس موضوع پر بات ہو کہ یاد دہانی ہے کیا اور کیا اس کی ضرورت بھی ہے. تو بڑے اہم حقائق ہیں جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, بعض لوگ جان بوجھ کے بھلا دیتے ہیں اور بعض لوگ دنیا کے اس چمک دھمک کا شکار ہو کر بڑی اہم باتیں بھول جاتے ہیں. لہذا مسلمانوں کے لیے یہ عظیم اجتماع ہے کہ وہ اچھی طرح تیار ہو کر اول وقت میں مسجد میں آئیں اور یاد دہانی کی کا فریضہ انجام دیں, ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں. سب سے اہم بات جس کی یاد دہانی کروانا مقصود ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، وہ رب سبحانہ وتعالی جس نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا. ہر شے بامقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کی عظیم تخلیق انسان کو بامقصد پیدا کیا. یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کی گئی، ایک خاص وقت مقررہ تک کے لیے، الا اجل مسمى، ایک وقت محدود مقررہ وقت ہے، اس وقت تک کے لیے کائنات بنائی گئی. انسان کو بھی رب کائنات نے پیدا کیا. ہر شے بامقصد ہے تو انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق ہوگا، اس بات کو بھی رب کائنات نے بیان کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا مقصد تخلیق بھی واضح ہے، پرپز آف کریشن بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے بالکل واضح ہے. پھر ہر شے جو بامقصد پیدا کی گئی ہے، اگر وہ اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کرے، بیکار ہو جائے، یوز لیس ہو جائے، تو بہرحال اس کا انجام جلا دیا جانا ہے، جلا دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس عظیم مخلوق کو، جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ رب فرماتا ہے خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. گویا عالم امر اور عالم خلق بیک وقت انسان میں موجود ہیں، اس وجہ سے یہ سپریم کریشن ہے، بہترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اس بہترین مخلوق کا بھی مقصد تخلیق اللہ پاک نے بیان کیا. اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، گیون ٹائم، وقت مقررہ، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ ہم سب دیکھتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، انتقال ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ڈسپوز آف کرنے کا جو بھی طریقہ، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. یہ تو زندگی ہم سب دیکھتے ہی ہیں نا، ہمارے اپنے مشاہدے کی ہے، 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال. لیکن آیا کہاں سے اور جانا کہاں ہے، جانے کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس پر اکثر و بیشتر نہ لوگوں کی توجہ ہے، نہ دیگر لوگ اب اس پر زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. لہذا قرآن حکیم ہمیں بار بار توجہ دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، بالفعل ہم امتحان دے رہے ہیں. اور اس امتحانی وقفے میں اگر غفلت کا شکار ہو گئے، خدا نخواستہ، تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ انتہائی بھیانک، ہولناک ہے، ہیبت ناک ہے، خوفناک ہے. لہذا قرآن حکیم بار بار یاد دہانی کروا کے اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، مالک ہے. اس رب نے، اس مالک نے ہمیں بامقصد پیدا کیا دنیا میں، اور بالآخر موت یا اس کائنات کی موت کے بعد ہمیں واپس اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس لوٹ کے جانا. اور رب کائنات انسان کے اعمال کو دیکھے گا، اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور جس اعتبار سے وہ اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے اس کا نتیجہ جزا یا سزا کے طور پر دیا جائے گا. یا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی جگہ ہے، وہ جنت الفردوس، یا پھر خدا نہ خواستہ رب کی ناراضگی کا نتیجہ جہنم ہے. یہ ہے وہ اہم حقائق جس کا تذکرہ قرآن کے ہر صفحے پہ ملے گا. بار بار اللہ پاک اس بات کی طرف توجہ دلاتا، اور یہی خطبات جمعہ کا بھی اصل مقصد ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں. پچھلی مرتبہ الحمدللہ سورۃ الزلزال ہم نے پڑھی تھی. ان صورتوں کے بارے میں ایک تاثر ہے، واقعہ یہ ہے کہ جس کو بجلی کا کڑکا کہا گیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. جب بجلی چمکتی ہے تو ایک انسان یا تو بہرا ہو یا مردار ہو چکا ہو تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی سی بھی زندگی ہے، کان صحیح ہیں، آنکھیں صحیح ہیں اور بیدار ہے تو جھٹکا لگتا ہے، بڑا زوردار قسم کا، ایک گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، ایک اس کے بعد اسپارک ہوتا ہے، پہلے اسپارک ہوتا ہے پھر اس کے بعد زوردار آواز آتی ہے تو کچھ نہ کچھ تاثر ضرور اس سے حاصل کرتا. اسی طرح قرآن حکیم کی خاص طور پر یہ آخری صورتیں سورہ قاف سے لے کر ناس تک آخری منزل جو ہے اس کا اصل موضوع ہی ایمان بالآخرہ ہے. آخرہ بعد میں آنے والی ایک ایسی زندگی جو اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد اس نظام کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ تخلیق کی جائے گی, ری نائنسنس ہوگی, دوبارہ سے تخلیق کی جائے گی. اور وہ جو دوسری زندگی ہے بعد میں آنے والی اس کا حساب کتاب مختلف ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں آخرت پر یقین عطا فرما دیں. واقعہ یہ ہے کہ آخرت پر جتنا یقین ہو دنیا کی زندگی کا لمحہ لمحہ انسان اس کو قیمتی بنا لے گا, اور یقین نہ ہو یا ہو تو بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ کچھ یقین میں کمی ہو تو انسان پھر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے, کم تر چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا. اور آخرت کا یقین ہو تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد کے تحت اعلیٰ کاموں کے لیے اپنی صلاحیتیں انویسٹ کرتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. جو ایک شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے, دونوں کی زندگی میں, دونوں کے ٹائم مینجمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. لہذا سورۃ الزاریات سورۃ الزلزال کا جوڑا ہے سورۃ العادیات. اس کی ابتدائی پانچ آیات, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گھوڑوں سے متعلق باتیں بیان فرمائی, قسم کھائیں اس کی. مختلف قسم کے جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس میں خاص طور پر گھوڑوں کو بڑی حیثیت حاصل ہے. ممتاز ایک گھوڑا ایک جانور ہے. خاص طور پر عرب معاشرے میں ان کی بڑی اہمیت تھی, بڑی حیثیت تھی, جنگ و جدال, قتال. پھر عربوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو قافلوں کو لوٹا کرتے تھے, لوٹ مار, اور اس میں ذرا ایسی سواری چاہیے جو ذرا تیز ہو, شارپ ہو. پھر جنگ میں بھی خاص طور پر ایسی سواری چاہیے جو تیزی سے جائیں, حملہ کریں اور واپس آئیں. لہذا عرب جو تھے وہ گھوڑوں سے اور اونٹوں سے بہت محبت کرتے تھے. اونٹ ایسی سواری تھی, ظاہر بات ہے کہ جو عرب کے معاشرے میں خاص طور پر صحرا میں ان کے لیے انتہائی اہم تھی. لانگ روٹ پر جانا ہے, صحرا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا غور نہیں کرتے اس اونٹ پر کیسے تخلیق کیا اللہ پاک نے. لیکن جنگ و جدال, قتال, اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا لوٹا ماری میں ان گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی. لہذا ان پر بڑی انویسٹمنٹ کرتے تھے, پیسہ لگاتے تھے, اعلی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے. جب اس کو کھلا پلا کر اچھی طرح تیار کرتے تھے تو گھوڑے کی خاص بات یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا. باقی اور جانور بھی ہوتے ہیں, کتا بھی ہوتا ہے اور بھی دیگر, لیکن گھوڑا نسبتاً پاکیزہ جانور ہے اور اس میں اپنے مالک سے ایک نسبت, ایک تعلق, اور خاص طور پر مالک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ زیادہ موجود ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑی اہم بات کے لیے ان گھوڑوں کو گواہ بنایا. قرآن حکیم کی جو قسمیں ہیں اس میں اکثر و بیشتر گواہ, گواہی مقصود ہے, وٹنس مقصود ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا, قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی, ہانپ کر تیزی سے دوڑتے تھے, ہانپنے لگتے تھے. فل موریات قدحن, پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر, ان کے پیروں کے اندر خاص طور پر لوہے کی ایسی چیز لگائی جاتی تھی کہ جب وہ بھاگتے تھے تو زمین پر اگر پتھر ہے تو اس پر پیر پڑتا تو اس میں چنگاری نکلتی تھی. یہ اسپیڈ کے لیے بھی ہے اور جو ان کی طاقت ہے اس کا بھی اس سے اندازہ ہوتا. فل مغیراتی صبح, پھر غارت ڈالنے والے صبح کے وقت, خاص طور پر جو قافلے لوٹتے تھے تو قافلوں میں صبح کا وقت بڑا اہم ہوتا تھا. ساری رات ایک قافلہ سفر کر کے آیا, اب تھک چکے ہیں بری طرح, لہذا وہ آرام کی جگہ ڈھونڈتے تھے. ایسے موقع پر یہ جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے کہ وہ سیلف ڈیفنس بھی نہ کر سکیں اور آسانی سے ان کو لوٹ لیا جاتا. تو قافلوں میں گھس جانے والے صبح کے وقت, فأثرن به نقعا, پھر اٹھانے والے اس میں سے گرد. اب حملہ کیا, لوٹا ماری کی اور پھر تیزی کے ساتھ واپس لوٹ کر جا رہے ہیں تو گرد و غبار ہیں جو کہ اڑتا تھا. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, پھر گھس جانے والا اس وقت فوج میں. اب یہ تو قافلوں کو لوٹنے کی بات آئی, اور دوسرے قتل و غارت کے وقت خاص طور پر اپنے مالک کے ساتھ دشمن کی فوجوں میں گھس جانے والے. ظاہر بات ہے ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مالک کو اگر تیر یا تلوار لگے گا تو ظاہر بات ہے گھوڑے کو بھی لگے گا. گھوڑے کو یہ معلوم ہے کہ یہ زخمی ہو سکتا ہے, جان بھی جا سکتی ہے, اس کے باوجود اپنے مالک کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار. اور مالک کون ہے؟ یہ وہ مالک ہے جس نے اس کو پیدا نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ گھوڑے کو انسان کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اسی طرح اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھتا ہے. لیکن وہ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا. لہذا اس بات کو گواہ بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حقیقت پر, ان الانسان لربہ لقنوت, یقیناً یہ انسان اپنے مالک کا, اپنے رب کا انتہائی ناشکرا. یہ ہے مقسم علیہ, جس بات پر قسم کھائی گئی وہ کیا ہے کہ گھوڑے کو انسان نے پیدا نہیں کیا, اس کو پال پہنچ کر صرف بڑا کیا, کھلایا, تگڑا کیا, اس کے آرام و سکون کا خیال رکھا, تو وہ گھوڑا اپنے مالک کا, اس کے مفادات کا اتنا زبردست حامی ہے کہ وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن یہ انسان, اس کا بھی کوئی مالک ہے, اور وہ مالک وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا, اس کی رحم مادر میں اس کے لیے غذا فراہم کی, ماں کے دل میں اس کے لیے شفقت اور محبت رکھی, پیدائش کے مراحل آسان کیے, پھر اور آگے بڑھیے, تربیت, اچھا انسان بنانے کے لیے ماں باپ کے دل میں شفقت اور محبت رکھی, اساتذہ کرام کے دل میں محبت اور شفقت رکھی کہ وہ اس کو ایک اچھا باوقار شخصیت میں جو ہے وہ سنوارے. کیسے رب کائنات نے انسان پر ہر اعتبار سے رحم فرمایا. اس کا مالک واقعہ یہ ہے کہ اس کی ماں سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا. جن مادی نعمتوں کی انسان کو ضرورت ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے ماں کے تھنوں میں دودھ فراہم کیا, اسی طرح آکسیجن فراہم کی. ذرا غور تو کرتے جائیے, پیدائش سے لے کر انتقال تک 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال کی زندگی ہر شے رب کائنات نے عطا فرمائی, لیکن گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے لیے جان دے دے, اس کے مفادات کے لیے, اس کے مقاصد کے لیے. لیکن انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا. رب نے کھلایا, رب نے پلایا, رب نے تمام تر نعمتیں عطا فرمائی, لیکن ایسا ناشکرا کہ سب سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کر دیتے ہیں. سورہ تغابن میں اللہ پاک فرماتا, ہو الذی خلقکم, وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا, فمنکم کافر ومنکم مومن, تم میں سے ایسے ہیں کہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں, خدا کا انکار کرنے والے, دلچسپ بات ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ایسا بد نصیب بھی رہا انسان کہ اپنے مالک کا, اپنے پروردگار کا بھی انکار کرتا ہے, اس کی بھی ناشکری کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناشکری سے محفوظ فرما دے. سب سے پہلے انسان احساس کرے, قدر کرے اس نعمت کی, کیونکہ شکر کا سب سے پہلا جذبہ درجہ کیا ہے؟ شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا ادراک کرے جو رب کائنات نے عطا فرمائی. عام طور پر جب ہم سے نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. آنکھیں چلی گئیں تو پتہ چلا ہو کتنی بڑی نعمت تھی. مال اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا, چھن گیا. اقتدار اللہ پاک نے عطا فرمایا, صحت اللہ پاک نے عطا فرمائی. ہر نعمت, مادی نعمت اگر اس کو گنے تو جب وہ چھن جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت چلی گئی. تو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس نعمت کا ادراک کرے, اس کو جانے کہ یہ نعمت ہے. دوسرے نمبر پر اس نعمت کا زبان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور تیسرے نمبر پر اس نعمت کو جس مقصد کے لیے رب کائنات نے عطا فرمائی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے. آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا نہ ادراک کر پا رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے ناشکری کی کیفیت تو صاف نظر آ رہی ہے. بڑی بڑی نعمتوں میں یہ زندگی نعمت ہے, یہ وقت نعمت ہے, یہ صحت نعمت ہے, یہ پیسہ نعمت ہے, یہ اولاد نعمت ہے, ہدایت رب کائنات نے عطا فرمائی نعمت ہے. ذرا غور تو کیجئے, تقریباً 5 ارب سے زیادہ انسان دنیا میں ایسے ہیں جو کافر ہیں, جو اللہ کو, رسول کو اور آخرت کو نہیں مانتے. 7 ارب سے زیادہ دنیا میں انسان رہتے ہیں, 1.5 ارب 2.25 ارب مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کو نہ مانے کوئی شخص, آخرت کو نہ مانے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے جیسے کہ لانا چاہیے, تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے. اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے. 5.5 ارب انسان دنیا میں ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے. رب کائنات نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا, اس میں ہمارا کوئی ایکسٹرا آرڈنری, کوئی بین, یوں کہہ لیجئے کہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جہاں پیدا کیا, لیکن اس پر شکر ادا کرنا تو واجب ہے یا نہیں؟ ہم اگر کسی کافر کے گھر, ہندو کے گھر, عیسائی کے گھر, مجوسی کے گھر, کسی قادیانی کے گھر پیدا ہو جاتے تو کیا واقعہ یہ ہے کہ کیا اس طرح سے ہدایات, قرآن اور دین کی تعلیمات ہم تک پہنچ سکتی تھیں جیسے آپ پہنچ رہی ہیں الحمدللہ؟ تو بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت ہدایت, یہ نعمت ایمان جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. اب اس نعمت کا, اس ہدایت کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ انسان اس میں اضافے کی کوشش کرے. جو نعمت رب کائنات نے عطا فرما دی اس میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ہم ان نعمتوں پر, چاہے وہ مادی ہو یا روحانی ہو, اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا سکے. اور اس حقیقت پر جس پر مقسم علیہ رب کائنات نے انسان کے بارے میں فرمایا, ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید, اور یہ آدمی اس بات پر گواہ بھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان ذرا اپنا انالائز تو کرے, 40 سال 45 سال اگر ہماری عمر ہوئی ہے تو کتنی نعمتیں ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمائی اور مسلسل دے رہا, کیا واقعتاً ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر پا رہے ہیں؟ ایک اور نعمت جو گنوانی رہ گئی وہ بھی نوٹ کر لیجئے, اور وہ ہے آزادی کی نعمت. یہ مملکت خداداد پاکستان رب کائنات نے ہمیں 27ویں شب کو عطا فرمایا, بہت بڑی نعمت. پھر میں عرض کروں گا یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ نعمت, آزادی کی نعمت, یہ وطن ہم سے چھن جائے گا خدا نہ خواستہ, ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے, ہمارے کرپشن کی وجہ سے. کرپشن کے وہ ریکارڈ کہ جب عالمی سطح پر ہمارا آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ کرنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے. سرٹیفکیٹ دے کے جاتے ہیں کہ یہ ملک کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا. انتہائی کرپشن, کرپشن کے وہ ریکارڈ کے ساتھ انسان حیران رہ جائیں کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جب باہر سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر جب دیکھا یہ مینجمنٹ یا اکاؤنٹنگ, یہ سسٹم چلتا ہوا, سیاست, معیشت, معاشرت, حیران ہو کر گئے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے, کیسے یہ ملک کا سروائیول ہے, یہ کسی اکاؤنٹنگ میں, کسی حساب کتاب میں آتا ہی نہیں. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ اس ملک کا حال ہے, کسی نے کہا ہوگا, لیکن ہمارے ملک کے لیے 100% درست بات. کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیجئے, کوئی سے بھی معاملات دیکھ لیجئے, عجیب صورت حال ہے اس ملک کی. تو ایک بہت بڑی نعمت یہ ملک خداوندی, ملک مملکت خداوات خداداد رب کائنات نے عطا فرمایا, اس کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تقاریر میں یہ بات بیان کر چکے, اس کا مختصر خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی اگر باز نہیں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا اب آخری کوڑا بھی ہمارے پیٹوں پر پڑنے والا. مختلف نوعیتیں ہیں سزا کی, شاید ہمیں احساس ہی نہیں. وجہ بالکل واضح ہے کہ جس قوم پر, تاریخ واضح ہے اس بات پر, جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ عذاب میں, اور عیاشیاں اور بدماشیاں اور نافرمانیاں آزادی کے نام پر جو جشن منائے گئے, رات رات بھر فائرنگ ہوئی ہے, اور جس طرح سے آزادی کا جشن منایا, واقعہ یہ کہ زندہ قومیں ایسی حرکتیں نہیں کرتی. انہیں احساس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, لیکن جس طرح سے آزادی منائی گئی اور منائی جا رہی ہے, واقعہ یہ ہے کہ نہ کھلتی آنکھ تو میں بھی جشن منا لیتا, میرے وطن ترانے تیرے میں بھی گا لیتا, نہیں ہے یہ تو نہیں ہے ثمر الا اللہ. ہم نے نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ. 14 اگست کو میں یہاں آ نہیں سکا, ہمارے لاہور سے ایک رفیق آئے ہوئے تھے الحمدللہ, انہوں نے یہاں بیان کیا, میں دارالعلوم کورنگی چلا گیا, وہاں مفتی اعظم مولانا رفیع عثمانی صاحب الحمدللہ خطاب فرما رہے تھے, وہ پاکستان ہی کی تاریخ بیان کر رہے تھے, اور بڑے روتے ہوئے عجیب انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا حقیقت میں وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکے, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھیں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا تھا یہ نعرہ. وہ کہتے تھے نہیں بنے گا پاکستان, ہم کہتے تھے بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ بزرگوں نے ہمیں نعرہ دیا تھا. یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا, یہ پوری فکر اور فلسفہ اس میں موجود تھا کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن انتہائی افسوس, آج 70 سال بعد تقریباً قمری اعتبار سے 70 سال کا ہو چکا پاکستان, آج جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. نتیجہ کیا, جو بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ حاصل نہ کی جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے, وہ اپنا مقصد تخلیق کھو چکا. نتیجتاً آج ہماری سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی قیادت, ان کو پاکستان کے اصل جو مقصد تخلیق تھا اس سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. ان کو جو اصل چیز چاہیے وہ مال ہے, مال, پیسہ, ڈالر کی شکل میں ہو یا اور دیگر شکل میں. سارا جو اس وقت سیاست ہماری ہے, قیادت ہے, ان کا اصل مقصد پیسہ. لہذا ان 10 سالوں میں جو عالمی ریکارڈ قائم کیے گئے کرپشن کے, اب اس کے آہستہ آہستہ پردے اٹھ رہے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں, پکڑے بھی جائیں گے, لیکن ایک شخص کو بھی سزا دینے کے قابل نہیں ہمارا ملک, نہ ہماری اس وقت سسٹم عدالتی نظام ایسا ہے, نہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور چیز ہے کہ جن کو سزا دی جائے. لیکن ہم دعا ضرور کرتے ہیں اور کریں گے, کرنی چاہیے, کہ جن جن لوگوں نے پاکستان کے حوالے سے بغاوت کی ہے, پاکستان کے خلاف کام کیا, پاکستان کو نقصان پہنچایا, رب کائنات نے ان کو ماضی میں بھی سزا دی ہے. ذرا تاریخ تو پڑھ لیجیے پاکستان کی, پاکستان توڑنے والوں کا انجام کیا ہوا, ان کے خاندان کا انجام کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے. لہذا پاکستان کے خلاف جو لوگ بھی کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے بہرحال یہ ایک شدید اندیشہ ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کے ہاں تو جواب دہی کرنی ہے, پاکستان میں بھی عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے. اور خاص طور پر ہمارا جو پیسہ ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ, محنت کا پیسہ, جتنی بے دردی کے ساتھ اس کو کھایا گیا, لوٹا گیا, ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو, ایجنسیز خاص طور پر جو بھی اس میں ورکنگ کر رہی ہیں, ان کو یہ طاقت دے, یہ صلاحیت دے, ایسا عدالتی نظام ہم بنا سکیں کہ ان بڑے بڑے مجرموں کو عدالت میں لائیں, ان سے لوٹی ہوئی رقمیں واپس کریں اور عوام الناس کو ریلیف دلائیں. عوام الناس, واقعہ یہ ہے کہ 100 روپے کی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا سیل ٹیکس آپ دے رہے ہیں. ایک بسکٹ کا پیکٹ آپ بچے کے لیے خرید رہے ہیں 17 روپے کا, کبھی ذرا دیکھیے گا اس پر کتنا ٹیکس آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیکسز, چاہے وہ 2 روپے ہوں یا 2 لاکھ روپے, اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ یہ کرپشن کی جائے, اس سے عیاشیاں کی جائیں, اس سے محل بنائے جائیں, اپنے گھروں میں زمین کے اندر سونا اور چاندی گاڑا جائے. یہ پیسہ عوام کا ہے, لہذا عوام ہی کو واپس ملنا چاہیے, اسی کو ریلیف ملنا چاہیے. بہرحال یہ ایک شدت تاثر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. چاہے دنیا کا عدالتی نظام ایسا ہو یا نہ ہو کہ ان کو پکڑے اور سزا دے, ایک دن آنے والا ہے. کون سا ہے وہ دن؟ یہ وہ دن ہے جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی. ایک ایک پیسہ, ایک 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 عمل کا ہے جو کہ جواب اس کو دینا ہوگا. لہذا فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ریزن, دنیا پرستی کی اصل وجہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. انسان کرپشن کیوں کر رہا ہے؟ ذرا بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ذہن میں لائیے، کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اتنا پیسہ کہ ان کی سات نسلیں بھی اگر چاہیں تو عیاشیاں کر کر کے مر جائیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس پیسہ باقی بچے گا. اس کے باوجود یہ پیسے کی حوش کیوں ہے؟ اور کمانے کی حوش کیوں ہے؟ ایک لفظ میں، ایک آیت میں رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ایک شدید محبت ہے پیسے کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کے دل میں رکھی ہے. اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان دنیا پرستی میں کتے سے زیادہ حریص بن جاتا ہے، اونٹ سے زیادہ کینہ اس کے دل میں ہوتا ہے، سور سے زیادہ جنس پرستی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور واقعہ یہ کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مال کی محبت سے محفوظ فرما دے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ وقت آ کے رہے گا جس دن کریدا جائے گا جو کچھ قبروں میں. یہی موضوع سورہ زلزال میں آیا تھا، زمین باہر نکال دے گی جو کچھ بھی اس میں، اور یہ دن آئے گا کہ جو زمین قبروں میں جو کچھ موجود ہے، جو مردے پڑے ہوئے ہوں گے، وہ نکالے جائیں گے قیامت کے دن. وحصل ما في الصدور، اور قبروں سے تو کریدا ہی جائے گا، تحقیق کی جائے گی جو کچھ جیوں میں ہے. انسان جتنے بھی اعمال کر کے لایا، بظاہر اعمال کے ڈھیر ہوں گے نیک اعمال کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ ہوگی نیتوں کا حال. لہذا کس نیت سے وہ اعمال کیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، یہ رب کائنات سارا واضح کر دے گا. وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ جیوں میں ہے، سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا کھول کے رکھ دیا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں اخلاص نیت کے ساتھ. چاہے چھوٹا سا عمل بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا گیا تو اس کا بڑا اجر ہے جو کہ رب کائنات عطا فرمائے گا. لیکن بڑے بڑے اعمال کیے، بڑے اعمال میں ہم سب سے بڑا عمل کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں نکلا، حج کیا اللہ کی راہ میں، اسی طرح جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دے دی، یا پیسہ اللہ پاک نے دیا تھا اس کو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کیا تو ان اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں. نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب نہیں، بلکہ یہ اعمال انسان کے لیے مزید گھاٹے کا سودا بن جائیں گے. کیونکہ ریاکاری کے لیے جو نماز پڑھی گئی، جو حج کیا گیا، صدقہ خیرات کیا گیا، مسند احمد کی حدیث میں اس کو شرک قرار دیا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام. من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ کیا، اس نے شرک کیا. لہذا اعمال کی حفاظت کرنی ہوگی. پہلے تو اللہ پاک سے توفیق مانگے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، توفیق اللہ کی طرف سے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب نیک اعمال انسان کرنے لگتا ہے تو ہمارا دشمن ہمیں ہمارے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اگر عمل کر لیتا ہے، اچھا عمل، تکبر پیدا کر دیتا، عجب پیدا کر دیتا ہے. لہذا اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہوگی شیطان مردود سے، ریاکاری سے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، آخری بات کہ یقیناً تمہارا رب ان، یقیناً ان کا رب ان کے تمام اعمال سے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں خوب باخبر ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں. لہذا جیسے میں نے عرض کیا، بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نعمتوں پر. یہ نعمتیں انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی، اور خاص طور پر مملکت خدا داد، یہ رب کائنات کا بہت عظیم تحفہ ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کا جھنڈا محض جھنڈا نہیں ہے، یہ جو گرین اینڈ وائٹ کلر کا ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے. اس کے لیے عظیم تر قربانیاں دی گئیں. 400 سالہ تاریخ ہے محترم ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے استحکام پاکستان. موسم ڈاکٹر صاحب نے تمام الحمدللہ وضاحت کی ہے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ صبح اٹھے اور پاکستان مل گیا ہوں میں. اس کے لیے عظیم تر قربانیاں دی گئیں فکری اعتبار سے، اسی طرح فزیکلی لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ملک، اللہ کا دیا ہوا یہ ملک قائم ہوا. لہذا اس جھنڈے کا تقدس، پاکستان کے نظریے کا تقدس، یہ تمام مسلمانوں پر لازم ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن بن دھن لگانا، اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پر نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ آج پاکستان اسٹڈیز سے آہستہ آہستہ یہ نظریات نکال دیے گئے، نکالے جا رہے ہیں. راجہ داہر کو ایک ہیرو کی حیثیت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ ڈاکو یا باغی کی حیثیت میں، بغاوت کرنے والوں کی حیثیت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ پاکستان، موجودہ پاکستان، جس کی ہسٹری بھی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال پھر میں عرض کروں گا، ہماری دعا اس بات کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے، نمبر ایک. نمبر دو، اس ملک میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نظام زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے، انفرادیت سے اجتماعیت تک، تو انشاءاللہ یہ قائم بھی رہے گا، استحکام بھی ہوگا، اور امید ہے آخری جنگ جو ہونے والی عالمی جنگ، اس میں پاکستان کی حیثیت فیصلہ کن ہے، انتہائی اہم ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکے، خدا نہ خواستہ، تو سندھو دیش کا نعرہ موجود ہے، اس چنگاری کو صرف ہوا دینی ہے. اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے میسج کیا دے رہے ہیں، واضح ہے بالکل. کھلی جنگ ہوگی، سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے، آپ کے منسٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کھلی جنگ ہوگی، واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں. تو خدا نہ خواستہ یہ سندھو دیش، یہ جناپور، یہ گریٹر بلوچستان، یہ سارے کے سارے آگ کے وہ آتش بشا ہیں، جو خدا نہ خواستہ اگر پھٹے تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وطن کی فکر کا رہنا داں قیامت آنے والی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے دین سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.